الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کے دن ہمارے ہاں مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ کے مکتوبات شریف کا ان احوال کے بیان میں جو بقاء و سحوک سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی اپنے پیر و مرشد بزرگوار کی خدمت میں لکھا تھا کم ترین خادم احمد عرض کرتا ہے کہ جب سے اس خاکسار کو سحو میں لائے ہیں اور بقاء عطا فرمائی ہے عجیب و غریب علوم معارف جو پہلے معلوم و متعارف نہیں تھے پی در پی و مسلسل فائز و وارد ہو رہے ہیں ان میں سے اکثر قوم یعنی صوفیہ کرام کے قول ان کے مروج و مستعمل اصطلاح کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے مثلا وحدت الوجود اور اس کے متعلقات کے نسبت جو کچھ نظرات نے بیان کیا ہے اس خاکسار کو اس حال سے ابتدا میں ہی مشرف کر دیا گیا اور کثرت میں وحدت کا مشاہدہ حاصل ہوا پھر اس مقام سے کئی درجے اوپر لے گئے اور اس زمن میں کئی قسم کے علوم کا افادہ نصیب ہوا لیکن ان مقامات و معارف کے مزداق کوئی بات قوم یعنی صوفیہ کرام کے کلام سے واضح طور پر پائی نہیں جاتی البتہ ان میں سے بعض بزرگوں کے مبارک کلام میں اجمالی طور پر رموز و اشارے پائے جاتے ہیں لیکن علوم کی صحت پر ظاہر شریعت کی موافقت اور علماء اہل سنت کا اجماع شاید عادل ہے وہ کسی چیز میں بھی روشن شریعت کے ظاہر سے مخالفت نہیں رکھتے اور حکماء ان کے عقلی اصولوں کے ساتھ کچھ بھی موافقت نہیں رکھتے بلکہ علماء اسلام کی ایک جماعت جو اہل سنت کا مخالفت رکھتے وہ بھی ان حکماء کے اصول سے موافق نہیں ہے استطاعت مال فعل کا مسئلہ منکشف ہو گیا ہے انسان فعل سے پہلے کچھ قدرت نہیں رکھتا جب فعل سرزد ہو جاتا ہے وہ اس کے ساتھ متصلی قدرت بخشتے اور اسباب و اعضاء کے صحیح سالم ہونے کی صورت میں مکلف بناتے ہیں جیسے علماء اہل سنت والجماعت نے ثابت کیا ہے اور اس مقام میں یہ خاکسار اپنے آپ کو حضرت خواجہ نقشبند کے دستور تعالیٰ کے قدم پر پاتا ہے آپ اسی مقام پر ہوتے ہیں اور حضرت خواجہ علاء الدین عطار کو دستور بھی اس مقام سے کچھ حصہ حاصل ہے اور اس سلسلے میں عالیہ کے بزرگوں میں سے حضرت خواجہ عبداللہ عبدالخالق اجدوانی کو دوسرو کیے قدسرو ہیں جو مشاہد سے پہلے گزرے ان میں سے خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ عجیب حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ تھے ان تمام مقامات و معرف علوم کا حاصل کمال بہت دوری و بیگانی ہے اور کام علاج سے گزر چکا ہے جب تک اجابات پردے لٹکے ہوئے تھے کوشش تمام کے ذریعے اس کے رفع کرنے کے اٹھانے کی کوشش تھی اب اس کی بزرگی جلال اس کا حجاب ہے فلا طبیب علیہ ولا راقی نئی طبیب کوئی اس کا اور نہ افسونگر شاید انہوں نے اس کمال بیگانگی اور بے مناسبتی کا وصل اور سال نام رکھا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس مولانا جامع رحمۃ کی کتاب یوسفیہ کا یہ شعر ان کے حال کے موافق ہے درف گندائے رف درف گندائے دف آواز داز دوست خز بردست دف کو کو با بود پوست یعنی آ رہی ہے دف سے وہ آواز دوست ہے مگر دف والے کے ہاتھ میں پوست یعنی شہود مشاہدہ کہاں اور شاید کہاں کون ہے اور مشہود جس کا مشاہدہ کیا ہے خلق را روئی کے نمائد ہو خلق کو دیدار کب بخشیں گے وہ مال تراب و رب الارباب حق کو تمام پالنے والوں کی پالنے والوں کے پالنے والے کے ساتھ کیا نسبت ہے کہاں خاک اور کہاں وہ رب الارباب یہ خاکسار اپنے آپ کو ایسا بندہ مخلوق جانتا ہے جو کوئی قدرت نہیں کہتا اس طرح تمام عالم کو بھی غیر قادر مخلوق جانتا ہے اور خالق کو قادر حق تعالی جل شانہ کو جانتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالی اور مخلوق میں کوئی نسبت نہیں ثابت کرتا اپنے عین یا آئینہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا در کو نام آئینہ درائے دو کون سا آئینہ میں سمجھ سکتا ہے وہ اور سنت والجماعت کے علماء ظاہر سے اگرچہ بعض اعمال کی ادائیگی میں کوتاہی واقع ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق ان کے عقائد کی درستی کا جمال اس قدر نورانیت رکھتا ہے کہ اعمال کی وہ کوتاہی و کمی اس نورانیت کے مقابلے میں ہی چنا چیز دکھائی دیتی ہے اور بعض ظاہری صوفیانہ طرز کے لوگ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے متعلق اس قدر درست عقیدہ نہیں رکھتے لہذا ریاض تو مجاہدوں کے باوجود میں وہ جمال نہیں پایا جاتا اور اس خاکسار کو علماء و طلبہ سے بہت محبت ہو گئی ہے ان کی روش اچھی معلوم ہوتی ہے اور خواہش رکھتا ہوں کہ میں ان علماء و طلبہ کے گروہ میں شامل ہو جاؤں اور اصول فقہ کی مشہور کتاب تلویح کے مقامات اربعہ کو جو اس کتاب کا دقیق و مشکل مقام ہے ایک طالب علم کے ساتھ بحث مباحث کرتا رہوں نیز فقہ کی کتاب ہدایہ کا بھی ذکر تکرار کیا جاتا رہے اور میت و احاطۂ علمی کا مسئلہ علماء کے ساتھ شریک ہے اس طرح سبحان تعالیٰ کو نہ عالم کائنات کا عین جانتا ہوں، نہ عالم کے متصل نہ منفصل، اور نہ عالم کے ساتھ اور نہ عالم سے جدا، اور نہ عالم کا محیط اور نہ عالم میں سارے کرنے والے جانتا ہوں، اور مخلوق کے ذات اور صفات و افعال کو اس کا پیدا کیا ہوا جانتا ہوں. یہ عقیدہ نہیں کہ مخلوق کی صفت حق تعالیٰ کی صفت ہیں، ان کے افعال حق تعالیٰ کے افعال ہیں، بلکہ مخلوق کے افعال میں حق تعالیٰ سبحانہ کی قدرت کو اثر انداز جانتا ہوں، اور مخلوقات کی تو قدرت کو تاثیر میں کوئی دخل میں نہیں جانتا، جیسے کہ علماء متکلمین کا مذہب ہے. اور اس طرح حق تعالیٰ کی صفات سبع، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام کو موجود جانتا ہوں، اور حق سبحانہ کو صاحب ارادہ اختیار جانتا ہوں، اور یقینی طور پر قدرت کے معنی صحت فعل و ترک فعل کو تصور کرتا ہوں. میرے عقیدے کے مطابق قدرت کے معنی نہیں کہ ان شاء فعلا و ان لم شاء لم یفعل، اگر چاہے تو کرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا. اس لیے دوسرا جملہ شرطی ان لم یشاء ممتنع ہوگا، جیسے حکما یعنی فلسفہ اور بعض وجودی صوفیوں نے کہا ہے، کیونکہ بعد ایجاب تک پہنچ جاتی ہے جو حکما کے اصول کے مطابق ہے، اور قضاء و قدر کے مسئلہ کو علماء سنت الجماعت کے مطابق جانتا ہوں، برخلاف جبریہ و قدریہ کے. پس مالک کو کامل اختیار ہے کہ اپنی ملک میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اور مخلوق کی قابلیت سے استدلال کا اس میں کچھ دخل نہیں جانتا، کیونکہ عقیدہ حجاب اللہ تعالیٰ پر واجب ہونے کی طرف لے جاتا ہے، اور حالانکہ سبحان تعالیٰ مختار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ حاضر قیاس اس پر دوسرے قائد کو بھی قیاس کیجیے، چونکہ اپنے حالات کا عزن عائد ضروری ہے، اس لیے لکھنے کی جو گستاخی جو لکھ گئی. حضرت نے ماشاءاللہ اس میں جو معارف جو حضرت کو پہنچے ہیں، اور جو باتیں حضرت کو سمجھ آئی ہیں، اپنی شیخ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اور یہی طریقہ ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ ذہن میں محسوس کرے یا قلب میں محسوس کر لے تو اس کی تصدیق اپنے شیخ سے کروائے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ شیطان درمیان میں کس وقت شامل ہو جائے اور اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں شامل کر لے. لہذا حضرت نے بھی اس پر عمل کیا، اور اپنے شیخ کے سامنے بلا کا مقاص اپنی ساری بات پیش کر دیے. حضرت امام ربانی مجدد لفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے کہ جب سے مجھے سہ اور بقا نصیب ہوئی. سہ کہتے ہیں جو علم انسان کو سکر میں سلب ہو جاتا ہے انسان سے، یعنی انسان نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو، اس کو سکر کہتے ہیں، اور جب دوبارہ واپس وہ علم واپس اس کو سوہ کہتے ہیں. یہی حال فنا اور بقا کا ہوتا ہے. فنا میں جو ہے وہ انسان اپنے انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھتا، اور مطلب یہ کہ فانی ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا. تو یہ فنا ہوتا ہے، اور بقا جو ہے نا جب اس کے بعد یہ حالت آ جاتی ہے کہ انسان تمام چیزوں کے حقوق کو بھی جاننے لگتا ہے، تمام چیزوں کے وجود کو بھی جاننے لگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. یہ فنا و بقا کا مسئلہ ہے. تو فرمایا کہ ایسی عجیب و غریب علوم و معارف فائز اور وارد ہو رہے ہیں کہ میں سے اکثر صوفیہ کی مروج اصطلاح کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے. جو چیزیں ابھی تک چلی آ رہی ہیں اس کے ساتھ کچھ میچ نہیں کر رہی، مطلب یہ حضرت کو بتا رہا ہے. یا مروج اصطلاح سے آپ کی مراد وحدت الوجود کی اصطلاح ہے، یعنی مطلب یہ کہ انہیں علوم معارف صوفیہ وجودیہ کے اصطلاحات کے برعکس ہیں. آپ فرماتے کہ وحدت الوجود اس کے متعلقات کے علوم معارف سے تو ابتدائی میں مشرف کر دیا گیا تھا، اس کے بعد اب فقیر کو اوپر کے درجات میں لے جایا گیا ہے جہاں کئی قسم کے نئے علوم معارف حاصل ہوئے ہیں، جو صوفیہ وحدت الوجود کے علوم معارف سے بہت بلند ہے. اگرچہ بہت پہلے بزرگوں نے اس قسم کے معارف کو رمز و اجمال کے ساتھ اشارتاً بیان فرمایا، لیکن معارف کی صحت و درستی پر ظاہر شریعت اجماع اہل سنت گواہ ہے، جبکہ توحید وجودی کے معارف ظاہر شریعت سے موافقت نہیں رکھتے. ان کی صحت ثابت کرنے کے لیے صوفیہ وجودیہ کو تاویلات بعیدہ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، علماء متکلمین اہل سنت کو علماء ظواہر کے زمرے میں شامل کرنا پڑا ہے، حالانکہ امر خلاف حقیقت ہے. یہاں پر گویا کہ یوں سمجھ لے جو وحدت الوجود ہے وہ چونکہ ایک قسم کی معذوری ہے، اور معذوری میں انسان کو جیسے آنکھوں سے کچھ پورا نہیں دکھائی دیتا تو ظاہر حقیقت کے خلاف ہوتا ہے. ایسی صورت میں پھر کہتے ہیں نہیں کہ مجھے چیز ایسی نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، تعویلات کرنے پڑتے ہیں. تو فرمایا کہ وحدت الوجود میں بھی تعویلات کرنے پڑتے ہیں ان کے ماننے والوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک امر معذوری ہے، یعنی اس وقت گویا کہ جیسے سورج موجود ہے لیکن سورج کی وہ تارے موجود ہے لیکن سورج کی موجود کی وجہ سے تارے نظر نہیں آتے، تو ایک عارضی کیفیت ہے. یہ نہیں کہ واقعی تارے موجود نہیں ہے، تارے موجود ہے لیکن نظر نہیں آتے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی علمن بھی یہ سمجھے کہ تارے نہیں ہے تو پھر تعویل کرنے پڑے گی، وہ معذور ہے. چونکہ وہ نہیں جانتا ہے, نہیں دیکھ رہا, تو وہ معذوری کے حکم میں آئے گا. لیکن جو شخص جانتا ہو کہ تارے ہیں تو پھر وہ ظاہر مطلب ہے کہ ان کے علم کے ساتھ یہ بات ہو جائے گی. تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ جو وحد الوجود ایک قسم کی معذوری ہے, تو اس معذوری کی وجہ سے باتیں ان کو پوری طرح معلوم نہیں ہوتی, لہذا ان کو یعنی تعویل کرنا پڑتا ہے. اور فرمایا کہ علماء متکلمین اہل سنت کو علماء ظواہر کے زمرے میں شامل کرنا پڑ رہا ہے, حالانکہ امر خلاف حقیقت ہے. مطلب جو مطلب یہ ہے کہ علماء متکلمین ہیں وہ جو اہل سنت کے, ان کو بھی گویا کہ علم ظاہر کی طرح ماننا پڑتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ شریعت شریعت ہے, اور یہ چیز ایک عارضی چیز ہے. ایک عارضی چیز کو ہم دائمی چیز پر فوقیت نہیں دے سکتے. توحید وجودی توحید شعوری کے درمیان فرق. توحید وجود اور شعوری کے درمیان بعض دوسرے مکتوبات شریفہ میں تفصیل کے ساتھ جو فرق مذکور ہے اس مقام پر اس طرف اشارہ ضروری ہے. نمبر ایک, توحید وجودی فنا سے پہلے حاصل ہوتی ہے. یعنی انسان جس وقت مکمل فنا حاصل کرتا ہے اس سے پہلے اس کے اوپر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پاک کو دیکھ رہے ہوتے, کسی اور کو نہیں, یعنی اللہ پاک کو محسوس کر رہے ہوتے, باقی سب چیزیں اس کی نظر سے فنا ہو جاتی ہے. پردے پہ مصور بھی تنہا نظر آتا ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ والی بات ہے کہ انسان اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, تو یہ فنا, یہ توحید وجودی فنا سے پہلے حاصل ہوتی. توحید شعوری فنا کے بعد حاصل ہوتی ہے. فنا کے بعد بقا ہے, تو لہذا وہ بقا کے ساتھ ہی حاصل ہوگی. توحید وجودی میں سالک ماسوا کی نفی کرتے اور ہر چیز کو وجوب کے عنوان سے دیکھتا اور ہم اوست سب کچھ اللہ ہی کہتا ہے. یعنی وہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں وہ اس کو اللہ ہی سمجھتا ہے. مطلب اس کو اللہ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی, تو جس کو بھی نقد دیکھتا ہے تو اس کو اللہ ہی وہ ایک مطلب جو سمجھتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ناظر ظاہر ہو رہا ہے ہر چیز میں. ہاں جی, تو توحید شعوری میں سالک مرتبہ حق الیقین تک پہنچ کر سہ اور بقا سے مشرف ہوتا ہے اور ممکن کو ممکن, واجب کو واجب دیکھتا ہے. یعنی اس میں امتیاز کی شان پیدا ہو جاتی ہے, وہ امتیاز کر سکتا ہے, فرق کر سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے یہ واجب ہے. تو عید وجود ایک کو موجود ماننا اور اس کے غیر کو معدوم سمجھنا ہے. تو عید شعودی میں ایک کو دیکھنا ہوتا ہے, یعنی کہ سالک کا مشہود سوائے ایک کے کوئی نہیں ہوتا. وہ تو عید وجود شعودی میں صرف اتنا فرق ہے کہ جتنا جاننے اور دیکھنے یعنی علم اور عین میں ہوتا ہے. یعنی انسان ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے اس کو جان رہا ہوتا ہے صرف. ہاں جی, لہٰذا توحید وجودی علم الیقین کے قبیل سے ہے اور توحید شعودی عین الیقین اور احق الیقین کے قبیل سے ہے. تو یہ بات مطلب ظاہر ہے کہ آگے چلتی کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فقیر پر جو علوم عارف فائز ہو رہے ہیں وہ حکمہ یونان کے اصول کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے. یعنی جو فلسفہ چلا رہا تھا اس فلسفے کے مطابق نہیں ہے, یعنی فلسفے سے مختلف ہے, بلکہ فرقہ معتزلہ جو اہل سنت کا مخالف ہے کہ اصول سے بھی فقیر کی معارف کوئی موافقت نہیں رکھتے. جیسے کہ مسئلہ استطاعت مال فعل میں اہل سنت و معتزلہ کا اختلاف واضح ہے. یہ اصل میں ایک مسئلہ تھا جس میں اختلاف ہے اہل سنت والجماعت کے ساتھ معتزلہ کا, اور وہ یہ ہے کہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مکلف یعنی انسان میں ہر فعل کی استطاعت اس فعل کی ایجاد سے پہلے موجود ہوتی ہے, اور سنت کا عقیدہ کہ ہر فعل کی استطاعت اس کی ایجاد کے ساتھ مقارن و متصل ہوتی ہے. یعنی گویا استطاعت سے مراد وہ قدرت ہے. مثال کے طور پر میں اس ہاتھ کو میں اس سے اٹھاتا ہوں اس کو, اب جس وقت میں نے اٹھانے کا ارادہ کیا اور اللہ پاک کا ارادہ اس کے ساتھ ہوا تو مجھے اتنی قدرت دی کہ میں نے اٹھا لیا, اور اگر قدرت نے ساتھ نہیں دیا تو میں نہیں اٹھا سکوں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یعنی اسی وقت جب میں نے ارادہ کیا تو اللہ کا بھی ایک ارادہ ہوتا ہے. اگر اللہ کا ارادہ میرے ارادے کے مطابق ہے تو مجھے اتنی قدرت دے دیں گے میں کر لوں گا, اور اگر اس کے ساتھ نہیں ہوا تو قدرت نہیں دیں گے نہیں کر سکوں گا. یعنی پہلے سے ڈیفینیٹ نہیں ہے, بلکہ اسی وقت مطلب مجھے وہ ایک اس کی طاقت دے دیں گے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اور جو معتزلہ ہے وہ پہلے سے وہ سمجھتے کہ پہلے سے اس میں موجود ہے. لہذا ان کی عقیدے میں پھر یہ بات آ گئی نا کہ ہر انسان اپنے اس کے مطابق اعمال کا مختار ہے, اور وہ سمجھ لے کہ یعنی مطلب وہ اس کی طرف قدریہ کی طرف چلے گئے کہ بس انسان جو کرنا چاہتے تو کر سکتا ہے. معتزلہ جو استطاعت قبل الفعل کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اگر استطاعت مع الفعل کا اقرار کیا جائے تو تکلیف یا عاجز لازم آتی ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو مکلف بنا رہے ہیں جو کہ کر نہیں سکتا. اللہ یکلف اللہ نس اللہ وسع قرآن کا نس ہے, لہذا اس کے مطابق تو پھر نہیں ہوگا. السنت جو استطاعت مع الفعل کے قائل وہ کہتے ہیں کہ استطاعت عرض ہے اور عرض کا اپنے محل سے انفقاق محال ہے. مطلب یہ ہے کہ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز ہے تو اس کے ساتھ وہ اٹیچڈ ہے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا, جبکہ استطاعت قبل الفعل کے اقرار سے عرض و محل کا انفقاق لازم آتا ہے. مطلب یہ کہ جس جگہ پر اس کو اٹیچ ہونا ہے وہاں پر وہ اٹیچ نہیں ہے جو باطل ہے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی کشف معرف اہل سنت کے موافق ہے اور اس مسئلے میں آپ کا کشف اہل سنت کے عقیدہ استطاعت مع الفعل کی تائید و توثیق کر رہا ہے. جاننا چاہیے کہ استطاعت کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے, ایک قدرت فعل اور دوسرے سلامت آلات و اسباب. علماء اہل سنت والجماعت استطاعت سے قدرت و استعداد مراد لیتے ہیں, یعنی قدرت استعداد مراد لیتے ہیں. قدرت اس وقت عطا ہو جاتا ہے آج جو فعل کے لیے بمنزل علت یا شرط ہے, اور متضرہ استطاعت سے سلامتی آلات و اسباب مراد لیتے ہیں کہ بس اسباب ٹھیک ہے اور آلات ٹھیک ہے تو پھر تو قدرت ہے ان کے پاس, استطاعت ہے. تو مطلب یہ کہ جس کے بھی ہاتھ صحیح ہے تو اس کے اوپر وہ اس کا حکم لگے گا, اور مطلب یہ کہ اس کو طاقت ہوگی. تو مطلب یہ کہ یوں کہہ سکتے ہیں میں کہ جب میں کہوں گا کہ بس جب میرے ہاتھ صحیح ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس پر ایک لطیفہ سنو. ایک صاحب جا رہے تھے, اس کا ایک دوست ملا اس کو, بھائی کدھر جا رہے ہو؟ جی منڈی میں جا رہا ہوں. کس لیے جا رہے ہو؟ میں گدا خریدنا جا. اس نے کہا انشاءاللہ تو کہو نا. اس نے کہا بھائی پیسے میرے جیب میں, گدا منڈی میں, میں منڈی جا رہا ہوں تو وہاں سے گدے لے لوں گا, تو انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے چلو جی جاؤ. اب وہاں گیا تو اس کی چوری ہو گئی, پیسے چوری ہو گئی, جیب کٹ گئی. اب جو ہے نا خالی منہ لٹکائے ہوئے آ رہا ہے, راستے میں وہی دوست ملے, کہ بھائی کیا ہے گدا کدھر ہے؟ کہتے ہیں انشاءاللہ جیب میری کٹ گئی. اب ہر چیز کے ساتھ پھر انشاءاللہ کہتا تھا. کیا خیال ہے؟ ولا تقولن لفاعل ذلک انشاء, ولا تقولن لفاعل انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. تم یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا. کیا اس کا جواب یہ نہیں ہے اہل سنت والجماعت کی طرف سے؟ یہ کافی جواب نہیں ہے؟ کہا تو خدا تعالیٰ خود فرمائے کہ تم یہ نہ کہو کہ میں نے کل یہ کام کرنا ہے, بلکہ جب وہ ہوگا جب جب اللہ اس کو چاہے گا. کیا خیر ہے؟ تو یہ کافی جواب ہے نا. تو یہ بات ہے واضح رہو کہ استطاعت فعل بمانے قدرت حقیقی جو کہ اکتساب فعل کا سبب علت ہے, اہل سنت کے فعل کے ساتھ متصل ہے, یعنی جس وقت اللہ کا ارادہ اس کے ارادے کے ساتھ شامل ہو جائے گا. فعل پر تقدم زمانی نہیں رکھتے, جیسے کہ متضرہ کا ہے. دیکھو نا زمانی کا صاف اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا غدن زمانہ ہے نا, یعنی کل میں کروں گا تو اس میں اس بات آ گئی, مطلب آج تم نہیں کہہ سکتے ہو تو تقدم زمانی نہیں ہوا نا. آئی اور احکام شریعہ کی تکلیف کے صحیح ہونے کا درم گو ایک یوں کہہ سکتے ہیں میں ذرا اس بات کو اللہ تعالیٰ جو میرے اوپر کھول رہے ہیں میں صاف عرض کروں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ولا تقولن لفاعل ان فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. ان دو آیتوں کو ملاؤ حقیقت ان دونوں کے درمیان میں, سمجھ میں آئی نہیں؟ حقیقت ان دونوں کے درمیان میں, جس پر یہ دونوں چیزیں منطبق ہو جائے تو وہی حقیقت ہے, کیونکہ دونوں قرآن کی آیت ہیں, دونوں قرآن کی آیت ہیں. لہذا جن پر جب دونوں ان پر منطبق ہو جائیں تو یہی مطلب وہ ہے. ولا تقولن لفاعل انی فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله, اور جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جیسے الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے, تو اس طرح یہ حق جو ہے نا مطلب ان دونوں کے درمیان دائر ہے. تو ان دونوں کے درمیان دائر ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ قدرت ہوتی ہے, اللہ پاک دے دیتے ہیں جب چاہتے ہیں, اس لیے تو مکلف کیا ہے. تو انسان کو ارادے کا مکلف کیا ہے, عمل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے, یعنی اللہ جل شان چاہے گا تو ہوگا, اور پکڑ بھی ارادے پہ ہوتی ہے. وہ آپ سے سب نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا درمدار نیت پر ہے. تو دیکھیں نا وہ ساری باتیں یعنی مطلب اکٹھی ہو رہی ہے نا. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے علیہ السلام جماعت کا عقیدہ ہے یہ بالکل فطری بات ہے. ہاں جی, جیسے کہ اچھا اور خام شرعی کی تکلیف کے صحیح ہونے کا درمدار اس قدرت پر نہیں, لیکن قدرت و استطاعت بمانے سلامتی آلات و اسباب و اعضائے جوارح کو فعل پر تقدم زمانی حاصل ہے, اور احکام شریعہ کا مکلف ہونا اسی پر مرتب ہے, اور تکلیفات شریعہ کی صحت کا درمدار اسی پر ہے کہ نہ کہ پہلی استطاعت پر. یعنی اس وقت جو مطلب یہ ہے کہ یعنی اسی وقت جو استطاعت مل رہی ہے تو اسی کا انسان مکلف ہے. ٹھیک ہے نا. بینہ نمبر ایک, حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے معارف میں قدرت بمانا صحت فعل, صحت فعل و صحت ترک فعل ہے, یعنی صحت فعل و صحت ترک فعل ہے, یعنی صحت فعل کو یعنی واقع ہو جانا اور ترک فعل کا واقع ہو جانا ہے. ہاں جی, قدرت اس کے اوپر ہے. ہاں جی, آپ یعنی مطلب یہ کہ فعل کو یعنی کر سکتا اور فعل کو نہ کر سکنا دونوں باتیں ہیں. آپ کی معرفت حکما یونان کے اصول کے ساتھ موافق نہیں, کیونکہ قدرت بمانے ان شاء فعلا و ان لم یشاء لم یفعل, یعنی وہ شرط یا سمانیہ کو ممتنع قرار دیتے ہیں اور ایجاب واجب کے قائل ہیں. ہاں جی, مطلب یہ کہ وہ یعنی مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان شاء فعلا, اگر چاہا تو کر لیا, و ان لم یشاء لم یفعل, اور اگر نہیں چاہا تو نہیں کیا. تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شرطی اسانہ ہے اس کو جنم ممتنع کر, تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ اس کے اصول کے مطابق نہیں ہے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ فقیر پر جو علوم شریعت معارف طریقت مقامات معرفت منکشف ہو رہے ہیں, اس میں بندہ اپنے آپ کو حضرت خواجہ نقشبند ویسی بخاری قدسرو کے زیر قدم پاتا ہے, اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدسرو کو بھی اس مقام سے حاصل ہے. آپ فرماتے کہ سلسلہ علی نقشبندی اور الہیہ کے بزرگوں میں خاص کر حضرت خواجہ جہاں خواجہ عبدالخالق اجدوانی کو دوسرو ہیں, جن معرف میں ہمارے بزرگوں کے پیشوا ہیں, اور ان مقامات کا انکشاف انہی کے فیضان کا ثمر ہے, اور آپ سے پہلے بھی جو بزرگ گزرے ہیں خصوصاً حضرت خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ, حضرت امام داؤد طاہر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ بصری رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ انہی مقامات و معارف کے وارث ہوئے ہیں. مذکورہ بالا حضرات صوفیہ کے حوال بالاختصار تبرک اندرج کرتے ہیں. خواجہ نقشبند اویسی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, آپ کی ولادت باسعادت 4 محرم 7/18 قصر عارفہ میں ہوئی, جو بخارا سے ایک فرسنگ کے فاصلہ پر ہے. آپ کا اسم گرامی محمد بن محمد البخاری ہے, بہاؤدین کنیت اور شاہ نقشبند لقب ہے. پیدائش سے پہلے حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی تولد کی بشارت دی اور فرمایا قریب ہے کہ قصر ہندواں قصر عارفہ ہو جائے. نیز فرمایا مجھے اس مقام سے ایک مرد حق کی بو آتی ہے. ولادت کے 30 روز آپ نے خواجہ کو اپنے فرزندی میں قبول کر کے اپنے خلیف حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی تربیت کا عہد لیا. آپ کی شیخ تعلیم حضرت خواجہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور آپ حضرت خواجہ عبدالحق اجدوانی کے اصول کے اویسی ہیں کہ ان کی روحانیت سے تربیت پائی. آپ کا قول حضرت عزیزہ علی خود سرو فرماتے کہ مردان حق کے سامنے پوری زمین ایک دسترخوان کی طرح ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ایک ناخن کی طرح ہے, کوئی چیز ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے. آپ نے اپنے جنازے کے آگے شعر پڑھنے کا حکم دیا تھا, جس میں کہ مفلس نیم عام ادا در کوئی تھی کوئی تو شیر للہ از جمال روئی تو دست بخشا جانے ہوئے زمبیر ماں آفرین بر دست و برباز ہوئی تو. آپ کی عمر صرف 73 برس ہوئی, اپنے دین اسلام کے پیش پا خدمات انجام دیے, طریقت نقشبندیہ کو بے حد فروغ دیا, پوری دنیا میں آپ کا نام روشن ہوا. آپ کا وصال شب دوشنبہ ربیع الاول 1791 میں ہوا, مزار مبارک اسرار عارفین بخاری شریف میں. حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس سرو, آپ کا اسم گرامی محمد بن علی بن محمد البخاری ہے, علاء الدین کنیت اور عطار لقب ہے, خوارزم سے ہیں. آپ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ خلیفہ اول نائب مطلق اور داماد ہیں. حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے بےحد مقبول نظر اور معتمد خاص تھے. آپ صاحب طریقہ خاص ہے, آپ کا طریقہ الہیہ مشہور ہے. علامہ ربانی قدسرو نے دفتر اول مکتوب نمبر 290 میں آپ کا بالتفصیل ذکر فرمایا. حضرت شہید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اصحاب خاص میں سے تھے, انہوں نے فرمایا کہ جب تک میں حضرت خواجہ علاء الدین رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت سے مشرف نہیں ہوا میں نے خدا کو نہ پہچانا. آپ کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں جو کوئی 40 فرزنگ تک میرے قبر کے گرد دفن ہوگا بخشا جائے گا. آپ کے وصال شب چارشنبہ بعد نماز عشاء بستم رجب 802 ہجری میں ہوا. آپ کا مزار کے ساتھ چغانیہ میں ہے. حضرت خواجہ عبدالخالق اجدوانی قدس سرو. آپ کے اسم گرامی خواجہ عبدالخالق اجدوانی ہے. آپ کے والد کے اسم گرامی عبد الجمیل امام قمر ہے جو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے صحبت دار تھے. حضرت علیہ السلام نے انہیں بشارت دی کہ تمہارے ایک لڑکا ہوگا اس کا نام عبدالخالق رکھ لینا. حوادث زمانے کے سبب اپنے اپنے وطن مالوف روم سے ماوراء النہر کی طرف ہجرت فرمائے. ولایت بخارا میں موضع اجدوان میں سکونت پذیر ہوئے جو بخارا سے 6 فرسنگ کے فاصلے پر ہے. حضرت خواجہ عبدالخالق اجدوان میں پیدا ہوئے اور وہیں نشو نما فرمائی. آپ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے. آپ سلسلہ نقشبندیہ کے اثر خلقہ اور امام طریقت کے تمام سرات میں مقبول معتمد ہیں. آپ شریعت و سنت کے مطابقت اور خواہشات نفس و بدعات کی مخالفت میں بےحد مشہور ہوئے. حضرت علیہ السلام نے آپ کو دین اپنے فرزندی میں قبول فرمایا اور وقوف عددی و ذکر خفی تعلیم دی. حضرت خضر علیہ السلام آپ کی سپیر سبق اور حضرت خواجہ یوسف امدانی خصوص آپ کے پیر صحبت و خرقہ ہیں. سلسلہ علی نقشبندی کی جنا 8 کلمات پر بنیاد ہے وہ آپ ہی کے مقرر کردہ اور اس پہ زیر ہے. یعنی خواجہ عبدالخالق اجدوانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے گوئے کہ یوسم اللہ رئیس ہے, کیونکہ یہ جو حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ یہ انہی کے اویسی تربیت میں رہے ہیں, تو اس وجہ سے مطلب یہ کہ ان کو ایسا فیض پہنچا ہے. یہ جو مصطلحات نقشبندیہ ہے یہ بھی انہی کی طرف سے ہے, جس میں ایک ہے ہوش تردم, یعنی سالک کا ہر ایک سانس پر ہوشیار رہنا کہ بیدار ہے یا غافل, تاکہ کوئی سانس بھی غفلت سے نہ گزرے اور ذاکر اندرونی تفرقہ سے محفوظ رہے. یعنی انسان کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے غافل نہ رہے. اور دردم کا مطلب یہ ہے کہ جتنے وقت بھی ہو تو اس کو کم از کم معلوم ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے مطابق زندگی گزارے. یعنی یہ ٹھیک ہے نا, اگر ایسا ہو تو پھر کیا بات ہے. نظر بر قدم, یعنی سالک چلتے وقت نظر اپنے پاؤں کے پش پر رکھے, ادھر ادھر نہ دیکھے تاکہ فساد نظر و بیرونی تفرقہ سے محفوظ رہے. یہ اس کا ظاہری مطلب ہے, لیکن باطنی بھی مطلب یہ ہے کہ جن کے قدم پر ہے ان کے قدم پہ نظر ہو. رشحات میں شاید نظر بر قدم سے سرعت سیر کی طرف اشارہ ہے, جلدی جلدی یعنی مسافت ہستی کی قدر کرنے اور اقبات خود پرستی کے طے کرنے میں سالک کا باطنی قدم اس کے باطنی نظر سے پیچھے نہ رہے بلکہ منتہائے نظر پر پڑے. چنانچہ مولا رحمۃ اللہ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی یہ شان میں فرماتے ہیں, بس کہ ز خود کردہ بسرعت سفر باز نمائندہ قدمش ز از نظر. سفر در وطن, سالک کا صفات بشریہ زمیمیہ سے صفات ملکیہ حمیدیہ میں انتقال کرنا, یعنی یوں سمجھے کہ جو انسان کے نفس کے جو خواہشات ہیں جس کی وجہ سے مطلب صفات بشریہ زمیمہ کا ظہور ہوتا ہے, اس سے صفات ملکیہ حمیدیہ کی طرف ان کا انتقال ہو, ہاں جی وہ سفر دروطن کہلاتا ہے. ہاں جی سلسلہ نقشبندیہ میں سلوک کو سیر انفس شروع کرتے ہیں اور اسی کے ضمن میں سیر افاقی کو بھی قطع کر لیتے ہیں. سیر افاقی مطلوب کو اپنے سے باہر ڈھونڈنا ہے اور سیر انفس اپنے اندر آ کر اپنے دل کے پھرنے کا نام ہے. یعنی سب کچھ آپ کے قریب ہی ہے, صرف یہ کہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے. صوفی نشو صافی تا در نکشت جامے, بسیار سفر بائے تا بخت شوت خامے. لیکن اصل بات کیا ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک جتنا فاصلہ ہے بس سارا مسئلہ یہی ہے, اسی کو درست کرنا ہے. یعنی دیکھیں نا, یہاں سے یہاں تک جتنا فاصلہ ہے, 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 ٹھیک ہے نا, وہ مطلب یہ درست ہونے چاہیے. درست ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل کا ان کے اوپر اتنا اثر ہو کہ یہ غلط استعمال نہ ہو سکے. یعنی آپ کا وجدان اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے اور اس کا اثر یہ ہو کہ آپ اللہ جل شانہ کے موجودگی کے یعنی کیفیت حضوری کی وجہ سے آپ جو ہے نا مطلب یہ کہ کوئی اور غلط کام نہ کر سکے. ہاں جی مطلب یہ والی بات ہے. کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ نفس جو ہے وہ آپ کا مطیع ایسا ہو جائے کہ پھر اس کے بعد وہ اللہ پاک کی مرضی کے خلاف قدم نہ اٹھا سکے, اسی کو نفس مطمئن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ مطلب سفر دروازن کہلاتے ہیں. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ شعوری انفسی میں بھی گرفتار نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو مطلوب کے ظلال میں سے ایک ذل کا تصور کرنا چاہیے, کیونکہ حضرت حق سبحان جیسے کہ ورائے وفاق ہے ورائے انفس بھی ہے, بس کو افاق و انفس سے باہر طلب کرنا چاہیے, مطلب وہ ہمارے ڈومین میں ہے ہی نہیں, ڈومین کا فرق ہے. ڈومین کا فرق جب ہوتا ہے تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ تو یعنی مطلب اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ جیسے ورائے افاق ہے اس طرح ورائے انفس بھی ہے, یعنی وہ ہمارے ڈومین میں نہیں. خلوت در انجمن, یعنی سالک انجمن ظاہر میں خلق کے ساتھ ہو اور باطن میں حق کے ساتھ ہو, یہ وہ چیز ہے کہ نقشبندی حضرات کو مطلب چلوں سے ممتاز کر لیتے ہیں. ان کا چلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان ہو کر بھی اللہ کے ساتھ ہو, لوگوں کے درمیان ہو کر بھی اللہ کے ساتھ ہو. ہاں جی, تو اس کو خلوت در انجمن کہتے ہیں, یعنی انسان کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ اتنا مضبوط ہو کہ برے سے بری حالت میں بھی مطلب جانا وہ اللہ تعالی کو نہ چھوڑ سکے. ہاں جی, از برونی دریا بازار وز درونی خلوتی سے خلوت بایارم, مطلب اگرچہ میرے جو نا میں بازار کے درمیان میں ہوں لیکن میں اپنے یار کے ساتھ خلوت میں ہوں, مجھے دوسرے لوگ کو مجھ پر دوسرے لوگ کا اثر نہیں ہو رہا. خواجہ اولیاء کبیر کو دستور فرماتے کہ خلوت در انجمن یہ ہے کہ سالک اگر بازار میں جائے تو ذکر الہی و استغراق کے سبب کوئی آواز نہ سنے, یعنی جمیع اوقات خلوت و جلوت میں سالک کا قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہے, واجو کا حضرات نقشبندی چلو کے بجائے خلوت در انجمن پر کنات کرتے ہیں. یاد کرد, یعنی ہر وقت ذکر میں مشغول رہے, خواہ ذکر زبانی ہو یا قلبی. باز گشت, یعنی جب ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہر بار ذکر مجرد یا ذکر نفی اس بات کے بعد بکمال تضرر زبان دل سے دعا کرے اللہم انت مقصودی و رضاک مطلوبی, یعنی گویا کہ اس کا ذکر سے مطلوب مقصود کیا ہو اللہ تعالیٰ ہو. اور شیخ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نصفی اس بات کے تلفظ کے ضمن میں لا مقصود ملاحظہ کرتے ہیں, کیونکہ جو معبود ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے, جیسے کہ آیت مبارکہ فرح تمن تازہ الہ ہوا. نگاہ داشت, اس سے مراد قلب کو خطرات و حدیث نفس و وسواس و خیالات فاس سے نگاہ رکھنا, یعنی کلمت وی کے تکرار کے وقت ماں سوا اللہ کا قلب میں گزر نہ ہو. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کلمت وی حبس دم کے ساتھ بہت مفید ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا مطلب خیال فاصلہ سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے. ہاں جی, یہ کلمہ طیبہ میں باقی ساری چیزوں کو گرانا ہے اور اللہ پاک کی طرف توجہ کرنا ہے. یادداشت, اس سے مراد ہے کہ سالک ذات بے چون بے چکون حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف بغیر ملاحظہ الفاظ و خیال کے متوجہ رہے, یعنی دوام آگاہی حضور پاک سبحانہ برسبیل ذوق دارم ہم جا مکس در ہم حال در دل زتو آرزو در دیدہ خیال, اس کیفیت کو غلبے کو فنا کہتے ہیں. حضرت خواجہ معروف کرخی کو دستور ہو آپ کا اس مبارک, اور کنیت ابو محفوظ تھی, والد ماجد کا نام فیروزان تھا, آبائی دین آتش پرستی تھا. کرخ کی حکومت آپ کے نانا کی زیر نگری تھی جو آتش پرست تھے. آپ نے حضرت علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دست اقدس پر اسلام قبول فرمایا, پھر اپنے والدین کو بھی اسلام سے مشرف فرمایا. آپ متقدمین مشائخ میں سے تھے. حضرت داؤد طاہر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے. حضرت شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے. آپ نے علوم دینیہ کی تحصیل و تکمیل حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائی. شرف بیعت حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ سے حاصل کیا تھا, جن کو شرف بیعت اخر کا خلافت حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے حاصل تھا. اس اعتبار سے آپ اکابر مشائخ نقشبندیہ میں سے ہیں. آپ تب تابعین کے صف میں بھی شامل تھے. آپ مستجاب الدعوات تھے اور عوام الناس آپ کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے باران رحمت طلب کیا کرتے تھے. تقوی اور فتوت میں مشہور تھے. آپ نے خلیفہ معتصم عباسی کے دور میں بغداد شریف میں 206 ہجری یا 206 ہجری میں وصال فرمایا. آپ کا مزار بغداد شریف کے قدیمی قبرستان میں مسجد خاص وعام ہے. حضرت امام داؤد تائی قدس روحہ, آپ کا اسم گرامی داؤد ابو سلیمان کنیت اور لقب امام الفقہا ہے. آپ اہل تصوف طریقت کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں. سید القوم تھے. آپ حضرت خواجہ ابیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے. 20 سال تک امام اعظم ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں رہے. حضرت فضیل بن عیاض, حضرت بشر حافی, حضرت سفیان سوری, حضرت سلطان ابراہیم. بن ابراہیم ادہم قدس آپ سے اکثر پیشتر ملاقات رہا کرتی تھی، آخر عمر میں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی. ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید علیہ شہزادگی میں حضرت امام قاضی ابو یوسف کے امرا آپ کے مکان پر آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، مگر آپ نے اندر آنے کی اجازت نہ دی. بالآخر آپ کے والدہ محترمہ کی سفارش پر دونوں حضرات حاضر ہوئے اور آپ کے ارشادات عالیہ سے مستفید ہوئے. آپ کا وصال 162 یا 165 ہجری میں بغداد شریف میں ہوا اور وہیں مدفون ہیں. لوگوں نے آپ کے والدہ مجھ سے آپ کی وفات کا حال دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، تمام رات نماز ادا کرتا رہا، آخر رات میں سر سجدہ میں رکھا اور پھر نہیں اٹھایا، سجدے میں انتقال فرما گئے. حضرت خواجہ حسن بصری قدس روح، آپ 21 ہجری یا 22 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ کا اسم گرامی حسن بصری اور کنیت ابو سعید ہے. آپ کے والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی. شیر خوارگی کے ایام میں اب جب کبھی آپ والدہ کسی کام میں مشغول ہو جاتی اور آپ رونے لگتے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کو بہلانے کے لیے اپنے پستان مبارک آپ کے منہ میں دیا کرتی تھی. اس طرح ایک دن قدرت الہی سے حضرت المومنین کے پستان کی چند قدر دودھ ظاہر ہوا جو آپ نے چوس لیا، اور آپ کی اس کی برکت سے آپ کی ذات میں بے شمار علوم و معارف پیدا ہوئے اور بے پناہ سعادت و برکتوں سے نوازے گئے. آپ کا بے علم و عمل اور قبل ورع علم تھے، مستجاب دعوات اور صاحب کشف و کرامات تھے. تذکرہ اولیاء میں آپ کی میں ہے کہ آپ کی پیدا سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے تھی. مجاہدات و ریاضات میں اپنا سائن نہیں رکھتے تھے، ہمیشہ بحضور رہتے تھے. عموماً ایک ہفتہ کا روزہ رکھتے، اس کے بعد افطار کیا کرتے تھے. آپ جلو قدر تابعین میں سے تھے. متعدد صاحب کرام سے آپ کی ملاقات ثابت ہے. حضرت بصریہ رحمہ اللہ آپ کے زمانے میں ہوئی جو اپنے دور کے صالحین میں سے تھی. آپ کا وصال خلافت شام بن عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ہوا. 89 ایئرس کی عمر پائی. 4 محلم شب جمعہ 110 ہجری کو بصرہ میں آپ نے وفات پائی. مزار مبارک بصرہ سے 3 میل دور واقع ہے. حضرت خواجہ حبیب اجمی قدس روح، آپ کا اسم گرامی حبیب لقب اجمی اور کنیت ابو محمد ہے. آپ فارس میں پیدا ہوئے، ابتدا میں بہت مالدار تھے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کے اقوال سے متاثر ہو کر طائب ہوئے اور آپ کے دستخط پر بیعت کی، اور آپ کی صحبت کے برکت سے بہت بلند مقام حاصل کیا. مستجاب الدعوات تھے. آپ کے سامنے جب قرآن کی تلاوت ہوتی تو بے حد روتے. آپ سے پوچھا کہ آپ چونکہ اجمی ہیں تو قرآن کو سمجھتے نہیں، تو روتے کیوں ہیں؟ فرمایا، اگرچہ میری زبان اجمی ہے مگر میرا دل عربی ہو گیا ہے. حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ نما کے علاوہ بے شمار اکابر فقہا مشائخ صاحب کی ملاقات ثابت ہے. 156 ہجری میں وصال فرما اور بصرہ میں مدفون ہیں. آپ کی سن وفات میں اختلاف ہے. حضرت امام ربانی قدس روح فرماتے کہ فقیر پر جو علوم عارف فائز ہوئے ان کے نتیجے میں ذات واجب تعالیٰ سے دوری اور بیگانگی کا احساس زیادہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عارف کو قربت اور معرفت کے مقام میں واجب اور ممکن یعنی خالق اور بندے کے درمیان کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ واجب اپنے کمال قدوسیت و جلال و جبروتیت کی بنا پر ممکن کے قیاس و وہم و ادراک سے ورا الورا ہے، جبکہ ممکن کا معاملہ کمال خصاصت و کثافت کی وجہ سے دور محجور ہے. واجب اور ممکن کے درمیان صفات کے پردے حائل ہیں. اگر کبھی کوئی عارف ایمان قوت یقین کی قوت سے ان پردوں کے آگے جنگ کی ہمت کرتا ہے تو عظمت و جلال الہی کے تجلیات ان کے آگے خیر ہو جاتی ہیں. کوئی ذات حق کی جلالت و کبریائی خود ذات کا حجاب بن جاتی ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں الکبریا و ردائی بھی کبریائی میری چادر ہے. بلبل شیراز شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں، بدرد یقین پر بدہائے خیال نمانند سرب سرب پرد اللہ جلال فلا طبیب لہا ولا راق. حضرت امام ربانی رحمت فرماتے کہ میں مریض عشق الہی ہوں، میرے مرض کا کسی طبیب اور جھاڑ پونک کرنے والے کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. یہ مرض لا دوا ہے، اس کا علاج سوائے دیدار کے اور کچھ نہیں ہے. مکتوب کے حاشیہ میں یہ ہے کہ مصر و درجیل اشعار سے ماخوذ ہے. نقل ہے کہ ایک دن ایک عرابی نے بارگاہ رسالت علیہ صاحب السلام تسلیمات میں بڑی خوش آوازی کے ساتھ حجازی لے میں اشعار پڑھے جو آپ کو بہت پسند آئے اور آپ نے بار بار پڑھنے کو فرمایا. اشعار یہ ہیں، کل صبح و کل اشراقی تب کی آئینی بے دم مشتاقی قد لسعت حیت الہوا کبدی کبدی فلا طیب لہا ولا راقی الا الحبیب الذی شغفت به عندہ رقیتی و تریاقی. ہر صبح اور روز میرے آنکھ شوق کی آنکھ سلوتی ہے، میرے کلیجے کو محبت کے سامنے ڈس لیا ہے. بس اس مرض کا نہ تو کوئی رب طبیب ہے اور نہ ہی دم کرنے والا، مگر وہ محبوب کی میں جس کے عشق میں مبتلا ہوں اسی کے پاس میرے مرض کا دم اور علاج ہے. وصل اور معرفت. آپ فرماتے کہ بڑا افسوس تعجب ہے اور معاملہ سمجھ سے ورا ہے کہ شاید عارفوں نے اسی دوری اور بیگانگی اور بے مناسبتی کو وصل اور اتصال اور قربت و معرفت کا نام دے رکھا ہے. گویا ان نے اس بے حاصلی کو حاصل، نایابی کو کامیابی، نہ رسائی کو رسائی سمجھ رکھا ہے. اس کا حال مولا جامع کو دوسر السامی کے شعر کے مطابق یوں ہے کہ دب بجانے سے دوست کی آواز تو آ رہی ہے مگر بجانے والے کے ہاتھوں میں سوائے پوست یا نکال کے کچھ نہیں ہوتا. مولا روم ہست باد قیوم رحم اللہ کی یہ شعر ان کے حال کے موافق ہے. خوش تار و خشک چوب خشک پوس از کجا میاد یہ آواز دوست، یعنی سارنگی کی تار لکڑی و کال سب خشک اور مردہ ہے مگر پتہ نہیں چلتا کہ یار کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. یا بقول حافظ شیرازی کو سر الباری ہجر کے ماریوبی کہہ لیتے ہیں، کس ندانت جل وگا آیار کجاس این قدر دانم کے بانگے جر سے می آیت، یعنی اس محبوب کی جلوگاہ کوئی نہیں جانتا مگر اتنا ضرور کہ اس کی طرف سے ہر دم کنٹی کی آواز آتی ہے. یا بقول حضرت میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ عارف کڑی شریف، کبھی یوں بھی جا کر سامان کر لیتے ہیں، جے محبوب پیارا ایک دن وسے نال ساڑے، جانا تھا ہما پکی رو پاتا جال ساڑے. یا بقول خطیب الاسلام صاحبزاد سے فضل حسن، اچھا کمال معرفت. اور رفائے کاملین کے نزدیک معرفت مطلوب کو پا لینے کا نام نہیں بلکہ نہ پانے کا اعتراف کا نام معرفت ہے. یعنی معرفت سے مراد کیا ہے؟ معرفت سے مراد یعنی حقیقت تک پہنچنا، یعنی اس کے بارے میں جاننا. تو اب دیکھیں انسرٹینٹی پرنسپل، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا ہمارے سائنس میں. تو اس میں یہ جب یہی بتاتے ہیں نا کہ بھئی یہ دو چیزیں ایک وقت میں معلوم نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک معرفت ہے نا. اب اگر کوئی اس پر محنت کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بھائی یہ نہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. تو معرفت ہے، مطلب آپ کا وقت بچ گیا. اسی طریقے سے اللہ جل شانہ تک اس طرح رسائی جس طرح ہم دوسرے کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے تو نہ رسائی، لیکن اصل میں رسائی ہے کیونکہ اللہ کی معرفت ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے یعنی اتنے زیادہ وہ ہے ورا الورا ہے کہ ہم لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ جل شانہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں. دیکھو اللہ پاک نے بھی تو وہی معرفت دی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو، جب اس نے کہا کہ میں یا اللہ مجھے اپنے دیدار کرا دے، تو اللہ پاک نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر اس کو دیکھ لیا تو پھر بات آ دیں، پھر بات کر لو. تو اس پہاڑ کے اوپر تجلی فرمائی تو ریزہ ریزہ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پھر فوراً کہا کہ اللہ میں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سرنڈر جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا وہی سب کو کرنا پڑے گا آج. مطلب یہ ہے کہ ہمیں مطلب جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو تو تجلی کے ساتھ کیا گیا، ہم تجلی علمی کے ساتھ سرنڈر کر لیں گے. یعنی ہمیں معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوئے تو ہمارے جیسے لوگ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب گویا کہ معرفت کا. تو کمال معرفت یہ کہ عرفاء کاملین کے نزدیک معرفت مطلوب کو پا لینے کا نام نہیں بلکہ نہ پانے کے اعتراف کا نام معرفت ہے. جیسے کہ اس امت کے سب سے بڑے صوفی اول اور عارف اکمل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا، العجز عن درک ذات ادراک والقول بدرک ذات اشراک. یعنی ذات حق کے ادراک سے عجز ہونا ہی ادراک ہے، اور ادراک ذات حق کا دعویٰ شرک ہے. یعنی آپ نے اس کو مخلوق کے ساتھ ملا دیا. بس اس وجر وصل کی ملی جلی کیفیات میں نایابی اور نرسی کو العجز عن الادراک کہتے ہیں، اور یہ اعتراف اسی معرفت کی معراج ہے. ہے پھول تیرے حسن کر سمت شگفتہ، کوتاہ نگاہی سے مجھے اپنی گلا ہے. جیسے بارش کے قطرے سمندر کے وسعتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور جگنو سے سورج کے بے پناہ تاب و شگاہ کی کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس تسالکین اور عارفین میں جمال جلال قدرت کی لاتعداد جلوہ سامانیوں کے سامنے عز و درماندی کے اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں، ما عرفنا کا حق کا معرفتک. یعنی اے اللہ ہم نے تجھے نہیں پہچانا جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا. امام ربانی کا عقیدہ توحید، حضرت امام ربانی کو سر سبحانی اپنے کی توحید کو واضح فرماتے ہیں، فقیر تمام کائنات اور اپنے آپ کو مخلوق اور قادر جانتا ہے. خالق و قادر صرف ذات حق تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ خالق و مخلوق میں کوئی نسبت نہیں، اپنے عین یا آئینہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کا ارشاد توحید شہودی کا بیان ہے، کیونکہ صوفیائی توحید وجودی ممکن کو عین واجب اور مخلوق کو ذات کا عین قرار دیتے ہیں. آپ کے نزدیک ذات حق اور مخلوق میں عینیت نہیں, غیریت ہے, اور مخلوق کے مظہر و آئینہ ہونے کا مفہوم سوائے تعال اور مدلول کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے تحریر محرر کے وجود پر اور صنعت ثانی کے وجود پر دلالت کرتی ہے, ایسے مخلوق خالق کے وجود پر دلالت کرتے ہیں. اس کے علاوہ خالق اور مخلوق میں کوئی مناسبت, مشارکت اور مشابہت نہیں ہے. تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, پس جان گیا میں تیری پہچان, یہی ہے. اس طرح حق سبحانہ اچھا علماء و طلباء اہل سنت کے ساتھ اظہار محبت. حضرت امام ربانی کو سر فرما اس مکتوب کے بعض مقامات پر توحید شہودی کے علم علوم و معارف کی صحت و درستی پر تبصرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ و صفات کے متعلق علماء اہل سنت کے عقائد و نظریات کی نورانیت و حقانیت کو بھی کشفی طور پر ثابت فرما رہے ہیں. اس سلسلے میں اہل سنت کے علماء و طلبہ کے ساتھ اظہار محبت فرماتے کہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ اس گروہ میں شامل ہو جاؤں, اور اصول فقہ کے مشہور کتاب تلویح جو علماء اللہ متفتازانی رحمت کی تصنیف ہے اور تمام دینی مدارس میں پڑھی جاتی ہے, کہ مقدمات اربعہ جو اس کتاب کے ایک مشکل دقیق مقام ہے, کہ ایک طالب علم کے ساتھ تکرار کرتا رہوں, اور فقہ کی معتبر کتاب ذائقہ بھی اس طرح مباحث اور تکرار جاری رہے. آپ کے ان فرمودہ تعلیم کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ دلائل شرعیہ اور کشفیہ کی روشنی میں علماء اہل سنت کے اعتقادات کو مبنی برحق و ثواب جانتے ہیں, اور اہل سنت کے زمرہ میں شامل رہنے ہی ذریعہ نجات قرار دیتے ہیں, جیسے کہ آپ کی تعریف سے آیا ہے. اس کے بعد وضاحت فرماتے ہیں کہ میں حق سبحانہ تعالیٰ کو نہ عالم کائن جانتا ہوں, نہ عالم کے متصل, نہ عالم نہ منفصل, نہ عالم کے ساتھ, نہ عالم سے علیحدہ, نہ عالم مطلب یہ ایک عالم کے ساتھ اس کی کوئی نسبت ہی نہیں. آسان بات ہے, اس کی وجہ کہ ڈومین ہی ایک نہیں ہے, ڈومین ہی ایک نہیں ہے. تو جب ڈومین ایک نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ کیسے مطلب دینا ہو سکتا ہے, مطلب ایسے. ہاں جی, تو مطلب یہ کوئی نسبت نہیں ہو سکتی, یعنی ممکن کو واجب کے ساتھ سوائے اس کے اور کوئی نسبت نہیں کہ اس کی مخلوق ہے اور اس کے اسماء و صفات و شیونات و کمالات پر دلالت کرنے والا ہے. اور احاطہ و میت کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کا محیط ہے, اور کائنات کے ساتھ اس کی میت علمی ہے, اور مخلوق کا خالق کے ساتھ نہ اتحاد ہے نہ اتصال ہے, اور نہ انفصال نہ عینیت ہے, نہ ذاتی میت و سریت بلکہ ذات حق بسیط, اور مخلوق کے ساتھ اس کے نسبت کا دائرہ مہمہ کے نقطۂ جوالے کے ساتھ نسبت کی مانند ہے. یعنی اگر کسی لاٹھی کے کونے پر آگ لگا کر اس کو اندھیری رات میں زور سے گھمایا جائے تو دور سے دیکھنے والے کو آگ کا ایک دائرہ دکھائی دے گا, حالانکہ وہ آگ کا دائرہ نہیں صرف لاٹھی کے کونے پر آگ ہے. وہ دائرہ آگ کے ساتھ نہ متحد ہے نہ متصل ہے اور نہ منفصل. اس طرح مخلوق کا ایک دائرہ مہمہ ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ نہ متحد ہے نہ متصل ہے نہ منفصل ہے. اس طرح آپ مخلوق کے ذوات و صفات و افعال کو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق جانتے ہیں, اور مخلوق کی صفات کو حق تعالیٰ کی صفات, اور اس کے افعال کو حق تعالیٰ کی صفات نہیں جانتے, بلکہ مخلوق کے افعال میں حق تعالیٰ کی قدرت کو مؤثر جانتے ہیں, جیسے کہ علماء متکلمین اہل سنت کا مذہب ہے. معرف مذکورہ میں آپ نے متکلمین اہل سنت کے مسلک کی تائید اور فرقہ جبریہ قدریہ معتزلہ وغیرہ کی تردید فرمائی ہے. مسلک کی اہمیت کی پیش نظر قدر تفصیل بیان کی جاتی ہے. مسلک قضاء و قدر کی تحقیق. قضاء و قدر کے مسئلے میں قدیم ادیان و مذاہب کے لوگ بھی باہمی اختلافات و مناقشات کا شکار رہتے تھے. حضرت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں بھی مسئلہ زیر بحث رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس مسئلے میں اختلافات کی خلیج وسیع تر ہوتی گئی, یہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے دور میں مسئلہ مناظرات اور مجادلات کا اکھاڑا بن کر رہ گیا. کچھ لوگ قضاء و قدر کو بدستور تسلیم کرتے کچھ منکر ہو گئے اور مختلف گروہ میں بیٹھ گئے. اس دور کے اختلاف مسائل میں اختیار و جبر کا مسئلہ خاصی اہمیت اختیار کر گیا تھا, چنانچہ اس مسئلے میں درزیل نظریات نے جنم لیا. علماء متکلمین نے کہا کہ بندوں کے افعال اختیاری میں اللہ تعالیٰ کی قدرت مؤثر ہے. جمہور معتزلہ بندوں کی قدرت کو مؤثر جاننے لگے. بعض کے نزدیک دونوں قوتیں مؤثر مانی گئی. فرقہ قدریہ جو ہے وہ قدریہ بندے کو اپنے افعال کا خالق جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان سب کام اپنے اراد و اختیار سے کرتا ہے, خدا کے اس سے کوئی تعلق نہیں. عقیدہ قدریہ اور معتزلہ میں مابہل اشتراک ہے. فرقہ قدریہ دراصل منکر تقدیر ہے. حدیث پاک میں القدریہ تو مجوس حاضر امہ, یعنی قدریہ اس امت کے مجوس ہے, کیونکہ قدریہ کے عقائد مجوس کے خیالات و نظریات سے قریبی مواصل رکھتے. مجوسی خیر کو خدا کی طرف اور شر کو شیطان کی جانب سے سمجھتے تھے. قدریہ یہ بھی کہتے کہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو امور حوادث کا علم اس وقت جب وہ وقوع میں آتے ہیں. ولیعاذ باللہ. قدریہ کا پانی جو ہے وہ صرف مکرین کے خیال کے فرقہ قدریہ کے نظریات کی بنیاد ایک نصرانی نے رکھی. اس سے محبت جوہنی اور غیلان دمشقی نے عقیدہ حس کیا. محبت جوہنی عراق میں اور غیلان دمشق کے گرد و نواح میں اس نظریے کی دعوت دیتے رہے. بلاخر حجاج نے محبت جوہنی کو اور خلیفہ شام نے غیلان کو قتل کر دیا, لیکن اس فتنے کی جراثیم بعد میں طویل عرصے تک باقی رہے. فرقہ جبریہ بندے کو مجبور محض مانتا ہے اور صدور افعال میں بندے کو بے اختیار اور جماد محض بے اختیار پتھر سمجھتے ہیں. بعض کے نزدیک جبر کا عقیدہ یہودی ذہن کے پیداوار ہے. یہ عقیدہ صحابہ میں رونما ہوا اور عموی دور میں ایک مذہب کی حیثیت اختیار کر گیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ جبریہ کی تردید و مذمت میں اہم کردار ادا کیا. اس نظریے کا بانی جہم بن صفان تھے جو خراسان الاصل تھے. اس نے خراسان کو اپنی دعوت کا مرکز و محور بنایا تھا. عقیدہ جبریہ کے علاوہ اس کا یہ بھی عقیدہ قرآن مخلوق ہے, خدا کا کلام قدیم نہیں, حادث ہے اور قیامت کے دن کسی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہرگز نہیں ہوگا. جنت و دوزخ کو دوام و بقا نہیں, بالآخر فنا ہو جائیں گے. خلوص سے مراد طول مدت اور بعد فنا ہے وغیرہ. جہم بن صفان کو مسلم بن اخوزمازنی نے بن مروان کے آخر زمانے میں قتل کیا تھا. اہل سنت والجماعت کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر ایمان رکھنے کو واجب قرار دیا ہے, مگر ساتھ ہی اس میں غور و فکر کرنے سے روک دیا ہے, کیونکہ اس میں غور و حوض کرنا بسا اوقات لغز و شد و لالت کا موجب ہوتا ہے. حدیث جبریل میں اچھی بری تقدیر کو تسلیم کرنے ایمان کے مقاصد و ضروریات میں شمار کیا گیا ہے. اہل سنت کے دونوں گروہ اشاعرہ ماتوریدیہ قضاء و قدر پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور تمام اچھی یا بری تقدیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہیں, کیونکہ قدر کا معنی حداث و ایجاد ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی محدث و موجود نہیں ہو سکتا. صاحب تمید حضرت ابو شکیر سالمی رحمۃ اللہ علیہ نے مذہبی جمریہ کو کفر قرار دیا ہے, کیونکہ بندے کے مختار ہونے کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, یعنی جو چاہے مومن ہو اور جو چاہے کافر ہو جائے. شاید سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے فعل میں مختار ہے. قدر بھی بندے کا افعال کا خالق من کر نصوص سریعہ کی مخالفت کر کے کفر کے مرتکب ہوئے. خدا کا خالق افعال ہونا آیت قرآنی واللہ خلقکم وما تعلمون سے ثابت ہے. بندہ اپنے افعال و اعمال کا خالق نہیں, کاسب ہے. اس مسئلے میں سنت کا مسئلہ افراد تفرید کے برعکس حق و اعتدال پر مبنی ہے, کیونکہ اس کے نزدیک بندوں کے اختیاری افعال خلق و ایجاد کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف منسوب ہے, اور دوسری حیثیت کسب و اقتصاب کے روح سے بندوں کی قدرت کی طرف منسوب ہے. لہذا بندوں کی حرکت کو اختیار کی قدرت کی طرف نسبت کے اعتبار سے مخلوق اور ایجاد کہتے ہیں, اور بندے کی قدرت کے ساتھ ربط و تعلق کی بنوار اعتبار سے کسب و اقتصاب کہتے ہیں. اس لیے بندے کو اپنے افعال و اعمال کا سبب مسبب کاسب کہا جائے گا, نہ کہ خالق. روایت میں آتے کہ حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک چور پیش کیا. آپ نے پوچھا, تم نے چوری کیوں کی؟ چور بولا, خدا کا فیصلہ یہی تھا. آپ نے اس پر حد نافذ کری اور مزید کچھ دورے بھی لگائے. جب آپ سے اس کی وجہ دریافت فرمایا, اس کا ہاتھ چوری کے جرم میں کاٹا گیا اور دورے خدا پر جھوٹا بہتان لگانے کے جرم میں لگائے گئے. ایک دوسری روایت میں حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب ایک تعاون زدہ شہر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تو آپ سے پوچھا گیا, کیا آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا, ہم خدا کی تقدیر سے بھاگ کر اس کی تقدیری کی طرف جا رہے ہیں, یعنی وہاں پر بھی اللہ ہی کا حکم چلے گا. اس فرمان میں حضرت سیدنا عمر رہتا ہوں کہ شاید اس طرف تک خدا کی تقدیر ہر حالت میں انسان کو گرے ہوئے. ایمان بالقدر کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. اسباب بھی مقدر ہوتے ہیں, لہٰذا ان پر عمل پیرانا بس ناگزیر ہے, کیونکہ اسباب پر عمل کرنے سے انسان مکلف بالاعمال ہوتا ہے اور اشیاء کے عواقب و نتائج کو برداشت کرتا ہے. خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں بعض وہ لوگ جن نے عملی طور پر حصہ لیا تھا وہ کہا کرتے کہ آپ کو ہم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے. جب وہ لوگ آپ پر پتھر پھینکتے تو کہتے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو پتھر مار رہے ہیں. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے, تم جھوٹ کہتے ہو, اللہ تعالیٰ مجھے پتھر مارتے اس کا نشانہ کبھی خطا نہ ہوتا. یعنی وہ ان کو ان جیسے جواب دے دیے نا. اچھا, مسئلہ تقدیر پر قول فیصل. علماء اہل سنت نے صراحت فرمائی کہ قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے, ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے. سیدنا صدیق و فاروق رضی اللہ عنہ اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے. شمار باقی ماؤ شمار کو اس کے شمار میں ہے. اتنا کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بحث و برکت بھی نہیں پیدا کیا, بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے. اس کے ساتھ عقل بھی دیے کہ بلے برے نفع نقصان کو کی تمیز کر سکے, اور قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے. جب کوئی کام کرنا چاہتے اس قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں, اسی بنا پر معاہضہ ہے. اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے. بلائی برائی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازل کے موافق مقدر فرمائی ہے. جیسے ہونے والا تھا جیسے کرنے والا تھا, اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا. یہ نہیں کہ جیسے اس نے لکھتے ایسے ہم کو کرنا پڑتا ہے, بلکہ جیسے ہم کرنے والے تھے ویسے اس نے لکھ دیا. زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا. اگر زید بلائی کرنے والا ہوتا تو اس کے لیے بلائی لکھتا. اس کے علم یا اس کے لکھ دینے سے کسی کو مجبور نہیں کر دیا. واللہ عالم بالصواب. مسئلہ قضاء و قدر اقوال صوفیہ وجودیہ کی تاویلات. اسی مکتوب میں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائیے, میرا عقیدہ نہیں ہے کہ مخلوق کی صفت حق تعالیٰ کی صفت ہے اور ان کے افعال حق تعالیٰ کے افعال ہیں. آپ نے اس مسئلے میں صوفیہ وجودیہ کے بعض مکشوفات کی تردید فرمائی، کیونکہ صوفیہ وجودیہ کہتے ہیں بندوں کی صفت دراصل تعالیٰ کی صفت ہے جو بندوں سے ظاہر ہوتی ہے، جیسے بارش کا پانی پر نالے سے ظاہر ہوتا ہے، بندہ ایک امر غیر حقیقی ہے، لہٰذا تمام افعال کا فاعل صرف اللہ تعالیٰ ہے، بندہ سراب کی مانند ہے۔ صوفیہ وجودیہ کے اس قسم کے اقوال امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اعتبار نہیں جانتے ہیں، کیونکہ ان اقوال کا ظاہر خلاف شرع اور عقائد اہل سنت کا برعکس ہے۔ آپ فرماتے کہ صوفیہ مستقیم الاحوال اپنے اقوال و افعال و علوم معرف میں ہرگز شیرے سے تجاوز نہیں کرتے، اور کبھی کشف ناقص کی وجہ سے صوفی سے ایسا کلام صادر ہو تو اس کو محمل صحیح پر حمل کر کے اس کی تعویل کرنا چاہیے۔ بس اس قسم کے اقوال کی تعویلات میں کہا جا سکتا ہے ایسے کلمات بعض صوفیہ سے غلبہ حال و شکر کی وجہ سے صادر ہوئے ہیں، لہٰذا بقول السکار معذورون، یہ حضرات معذور ہیں، یا یہ کلمات صوفیہ کے حوال میں نہیں ہے، حوال ہے نہ کہ عقائد ہے، یا اس قسم کے حوال وقتی ہوتے ہیں نہ کہ دائمی، بعد میں جب صوفیہ کو ارتقاء نصیب ہو جاتے ہیں تو پہلے مرتبہ سے طائب ہو جاتے ہیں، جیسے کتب صوفیہ کرام اس پر شاہد ہیں۔ مسئلہ صفات باری تعالیٰ میں اختلافات کی نوعیت۔ صوفیائی وجودیہ صوفیہ صفات کے وجود خارجی ان کے ذات پر زیادہ ہونے کے قائل نہیں، بلکہ وہ صفات کو عین ذات کہتے ہیں، یعنی وہ صفات جو ہوتے ہیں وہ عین ذات ہیں وہ کہتے ہیں۔ معتزلہ صفات باری تعالیٰ کی نفی کرتے ہیں، ان کے نزدیک غیر ذات کوئی چیز نہیں، اور قرآن میں مذکور صفات مثلا علیم سمیع بصیر حکیم وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء قرار دیتے ہیں۔ صفات خداوندی کا اثبات کرتے انہیں غیر ذات مگر قائم بذات سمجھتے ہیں۔ صفات باری تعالیٰ کا اثبات کرتے مگر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ صفات عین ذات ہیں نہ قائم بذات، وہ نہ منفق عن ذات، گویا ذات سے الگ ان کا کوئی وجود بھی نہیں، تاکہ استحال لازم ہے کہ ان کے تعدد سے قدما کا تعدد ثابت ہو۔ صفات کو عین ذات نہیں مانتے صوفیہ شہودیہ، صفات کو عین ذات نہیں مانتے بلکہ صفات کو ذات پر زائد مگر قائم بر ذات قرار دے کر خارج میں ان کا وجود تسلیم کرتے ہیں، یا صوفیہ شہودیہ ملے ہمارے حضرت بھی اس میں۔ صفات کو ذات کا نہ عین مانتے اور نہ غیر جانتے، ولا ہوا ولا غیر کے قائل ہیں۔ امام ربانی رحمۃ اللہ نے جسے توحیدی مسئلے کی وضاحت فرمائی وہ صوفیہ شعودیہ اور متکلمین اہل سنت کا مسئلہ ہے، جو کتاب السنت کے نصوص سری کے مطابق ہے، آپ کے علوم کشفیہ بھی اسی بنیاد پر منتفق ہوئے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ فرمان کہ میں صفات سبق کو موجود جانتا ہوں، دراصل معتزلہ کا رد ہے جو صفات کے منکر ہے، اور صوفیات وجودیہ کے علاوہ دیگر ان فرقوں کا رد ہے جو صفات کے وجود خارجی ان کی ذات پر زیادتی کے قائل نہیں ہے۔ آپ کا فرمان میں سبحان تعالیٰ کو صاحب اراد و اختیار جانتا ہوں، حکمہ و فلاسفہ کی تردید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مجبور بے اختیار جانتے ہیں، جس طرح کہ آگ اور پانی کو جلانے اور غرق کرنے میں بے اختیار جانتے ہیں۔ آپ اس ارشاد میں یقین تو قدرت کے معنی صحت فعل و ترک فعل تصور کرتا ہوں، یہ علی کلام فلاسفہ کے مابین مختلف مسئلے کی طرف اشارہ ہے، یعنی تعالیٰ کی قدرت وہ دو معنی کا احتمال لگتی ہے، ایک ایجاد اور دوسرا عدم ایجاد، اور یہ دونوں باتیں ممکن اور جائز ہیں، اور اسی معنی کے لحاظ سے قدرت کو صحت فعل اور ترک فعل سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس تقدیر پر اشیاء کی ایجاد اور ان کی عدم ایجاد میں سے کوئی چیز تعالیٰ پر واجب نہیں۔ علی ملل وہ شرائط نے اس کو اختیار کیا، اور دوسرے معنی میں انشاء فعلا و لم یشاء لم یفل، یعنی ما استحال شرطی ثانی کے، یعنی وہ چاہے گا تو کرے گا اور نہ چاہے گا تو نہیں کرے گا، لیکن نہ چاہنا ممتنی و محال ہے، بس سے نہ کرنے کا ممتنی ہونا بھی لازم آئے گا۔ بس ایجاد عالم کو چاہنا اور موجود کرنا دونوں واجب ہوئے، وہ اختیار نہ رفلا سے اسی کے قائل ہے۔ علماء اشارہ کے نزدیک ذات باری کی صفات حقیقیہ ذاتیہ ازلیہ ساتھ ہے، اور وہ یہ حیات علم قدرت ارادہ سب ٹھیک۔